أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا. چونکہ 101 آیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پرنور کا بیان ہے، لیکن مخالفین نے اور متمردین نے جو شبہات پیدا کیے تھے ان کا جواب دینا بھی ضروری تھا. علم جب نور اور روشنی ہے تو یہ جہالت کو اور غفلتوں کو دور کرے گا. چنانچہ متعدد شبہات اور اخیر میں تحویل قبلہ کا ایک بڑا شبہ کہ کبھی ایک طرف نماز پڑھتے کبھی دوسری طرف، میں اللہ کے حکم نا منقاد ہوں، خداوند تعالی جیسے کہے ایسا کروں گا. ان اتبع الا ما یوحى الی. اور تحویل قبلہ کی حکمتیں اسرار الرموز بیان فرمائے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ تمہارے پیغمبر کو اتنا بڑا منصب رسالت کا عطا کیا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفروا. یہاں ذکر شکر کے معنی میں، اور دوسری جگہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. سورہ احزاب میں اس کے بعد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیغمبر کو ختم نبوت کے در و دولت سے اور سلطنت عالیہ سے، خلعت سلطانی سے نوازا ہے. تم اللہ کا ذکر کرو خوب، یعنی شکر بجا لاؤ. شکر حقیقت میں لسان اور جنان کا محسن کی طرف متوجہ ہونا ہے. مفسرین اور محدثین کا اتفاق ہے کہ شکر لسانی مستحب ہے. جیسے علماء کہتے کہ اذان کا جواب لسانی مستحب ہے، اور جواب عملی اس پر نماز پڑھنا، مسجد چلنا، جماعت کرنا، یہ شکر واجب ہے. تو یا تم فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں بھی تم کو یاد کر لوں گا، یعنی نعمت مزید ارزانی کر دوں گا. اور واشکروا لی، یہاں تک کہ تمہاری زبان بھی شکر خدا سے تر بتر ہونا چاہیے. اللہ اللہ. جس وقت لسان اور جنان، زبان اور دل اصل محسن کی طرف متوجہ ہو تو بندہ مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. اس لیے کائنات کا بدترین نافرمان ناشکرہ ہے. شکر مخلوق کا بھی ضروری ہے. لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، ترمذی وغیرہ. کیونکہ مخلوق بھی احسانات تو کرتی ہے. کسی نے آپ کو عزت سے گلاس بھر کے پانی دیا، آپ کہتے بہت شکریہ الحمدللہ. اور کتنے واسطے انسانوں سے پیش آتے ہیں، الانسان و عبد الاحسان. اس انسان کو احسان کا ساتھ دینا ہے. اس لیے محاورہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. علماء کہتے ہیں ایسی نیکیاں بھی ہوئی ہیں جن کا لحاظ دریا نے بھی کیا ہے. ابراہیم ابن ادہم کو جو بیٹا اور سلطنت کے لوگ لینے آئے اور انہوں نے کہا کہ آئیے اپنے گھر وہیں سلطنت بھی کرو اور ذکر شکر بھی کرو. ابراہیم ابن ادہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ذکر و شکر کے لیے تو مقامات بدلنے پڑتے ہیں. اور پھر ایک سوئی لی اور وہ دریا میں پھینک دی اور اپنے فوج کو جتنے بھی لوگ آئے تھے راضی کرنے کے لیے ان کو کہا یہ سوئی نکالو. دریا سے سوئی نکالنا آسان ہے لیکن دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کے دریا کو کہا کہ میری سوئی دے دے, تو تمام مخلوقات جو دریا میں تھی وہ کنارے پر آ رہی تھی وہ منہ کھلا ہوا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے. ایک زور لگاتے ہوئے آگے بڑھی, جب دیکھا تو اس کے منہ میں وہیں سوئی ہے. اللہ, یہ تمام کرشمے ذکر الہی کے, ذکر خداوندی کا ایک مقام ایسا آتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بالکل براہ راست ہو گیا. بہت سارے اولیاء و بزرگان دین اس قسم کے ذکر کے اندر بھی مشغول ہوتے ہیں, وہ بھی بہت عالی اخلاق کا طبقہ ہے, اسلام کے بڑے محافظ ہیں وہ, انہوں نے ذکر کے ذریعے رب العزت کو راضی کیا ہے. فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, پس مجھے یاد کر لو میں بھی تمہیں یاد کر لوں گا. حدیث شریف ہے کہ جب بھری مجلس میں کوئی اللہ کہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اتنی بڑی مجلس میں میرا نام لے لیا ہے, اور پھر اس کے توفیق کے مطابق جتنے مراحل ہوتے ہیں رب العالمین ان سب کو تر و تازہ کر دیتا ہے. وشکرو لی, میری نعمتوں کا شکر کرو کہ تمہارے لیے نبی مبعوث رسول مرسل کو ہم نے بھیجا اور ان کو ایسی تاج و تخت سلطنت نبوت دے دی کہ کوئی شبہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا ہے. شکر کرو, ناشکری مت کرو, تو لفظ جو کفر آیا ہوا ہے. انسان جب شکر گزار ہوتا ہے تو اس پر اطاعت و فرما برداری کا اثر ہوتا ہے, جب یہ ناشکرا ہو جاتا ہے تو بالکل کافر نعمت, ایک بدترین انسان ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ ایک کفران ہے مخرج عن الملہ, اس کا ضد تو ہے اسلام و ایمان, اور ایک کفران ہے مخرج عن النعمہ, نعمتوں کو صرف نظر کرنا. تو وشکرو لی ولا تکفرون, اور دونوں میں وجہ مناسبت یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق انسان کا آپ شکر نہیں کرتے, آپ اتنے بڑے اللہ کو کیسے راضی کر لیں گے جس کے راضی کرنے کے بہت زیادہ آداب ہیں. ایک اشکال ان کا یہ تھا کہ خود یہ پیغمبر لوگوں کو لے آتے ہیں میدان میں اور ان کو کٹوا دیتے ہیں, قتل کرا دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ وہ مرے نہیں زندہ ہے. جواب, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر و نماز سے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کف و نفس علی المکروہ, نہ گفتبے حالات کے لیے تیار ہونا. اسلام کے تمام مراحل صبر ہے نا, صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک آپ حلال پانی, حلال کھانے پینے, کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, منہ میں نہیں ڈال سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے امام شافی نے تو صبر کا معنی ہی صوم سے کیا ہے. نماز شروع کرتے تو سلام پہرنے تک نہ بغیر ضرورت کے ہاتھ ہلانے ہیں، نہ کچھ کھانا اور پینا ہے، نہ کلام کرنا ہے، صبر کرنا ہے نا. زکات نکال لی ہے تو اپنے مال کا ایک معہود حصہ فقراء اور مساکین کو دیا جاتا ہے. مال سے انسان کو بڑی دلاویزی ہے، لیکن اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے. اور حج تو مشقتوں کا نام ہے. افضل الحج هو العج والسج، بہترین حج وہ ہے جس میں خوب تلبیہ ہو، خوب قربانیہ ہو. افضل الحج والعج والسج، عج یا عج کے بنے یرفعون اصواتهم لبیک اللہم لبیک، اور سج سج یا سج کے بنے قربانیہ کرنا، جانوروں کا خون بہانا. اللہ چوکا بقبل حاجات شد از دیار بعید، روند خلق بدیدار شز بسی فرسان. کعبہ چونکہ بہت دور وطن ہے تو لوگ اسی محبت میں دور دور سے سامان سفر باندھ کے وہاں پہنچتے. کعبہ شریف تشریف لے جانا تین طرح ہے، مطلق زیارت بھی عبادت ہے، اس لیے زیارات کا ویزا بھی وہ ایشو کرتے ہیں، اور عمرہ جو حج اصغر کہلاتا ہے، اور حج جو حج اکبر ہے یا عمرے کے مقابلے میں بہت بڑی عبادت ہے، جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ عمرہ کر لے تو حج فرض ہو جاتا ہے، یہ غلط بات ہے، فضول پروپیگنڈا ہے. عمرہ کرے یا نہ کرے، حج جس پر فرض ہے سو فرض ہوگا. اور حج کوئی روز تھوڑا ہوتا ہے عمرے کی طرح کہ آپ انہیں عمرے کے لیے گئے اور اب حج کرے. حج کے لیے دن مقرر ہے، مہینہ مقرر ہے. الحج جو اشہر معلومات، تو یہ نہ جانے کہ یہ بس پراپیگنڈے کہاں سے چل جاتے ہیں کہ بس جیسے عمرہ کر لیا حج فرض ہو گئے. نہ، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور بغیر عمرہ کیے بھی حج فرض ہوتا ہے. صاحب توفیق پر حج فرض ہے. اگر کوئی کہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، تو وہاں رہنا سہنا کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے. پاکستان آ کے پھر جانا آسان ہے، لیکن وہاں رہنا بہت دشوار ہے. اے سرد سا دن پلوٹا کے دا پردے وطن دے پکی نشتا بالختونا. اس زمانے کا ایک عام سا عمرہ بھی لاکھ سے کم نہیں. ہوٹل لینا ہوتا ہے، کرایہ دینا ہوتا ہے، ہوائی جہاز کا سفر ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مت کہیے ان لوگوں کو جو قتل ہوتے ہیں رائے خدا میں مرے ہوئے. مت کہو مرے ہوئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں جانتے. ظاہر ہے ایک آدمی تو کٹ گیا گولیوں کے بوچھاڑ میں، جلس گیا، بسم گیا، پانی میں غرق ہو گیا، آگ میں راک ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. میت کے معنی ہیں منتظر روح، اور حی کے معنی ہے متحمل الروح. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زندگی کے بعد بہت اچھی زندگی دی ہے، اور ہرگز نمیرد آن کے دلش زندہ شد با عشق، سب تست بر جرید اے عالم دوام ماں. زندگی جاوید یافت ہر کے نیکو نام عزیز کز اکبش ذکر خیر زندگو ندنا مرا. نہیں برسوں پہ کچھ مدار حیات موت پر زندگی تمام نہیں خاص بندوں کے لیے بقا حاصل زندگی نام اس فنا کا نہیں. اس واسطے شہداء کے لیے کہا گیا کہ وہ کہاں مرے ہیں حالانکہ ان کی بیوی یا بیوہ ہو جاتی ہے ان کے بچے یتیم کہلاتے ہیں ان کا مال و متاع وراثت میں تقسیم ہوگا ان کی اہلیہ کو شادی کرنے کی اجازت ہے لیکن اس حیات جو چند روزہ ہے اس کے قربان کرنے پر جو حیات نہ ختم ہونے والی مل رہی ہے اس کو کہا ہے بلا حیا ہوں ولا کلّا تشور. علماء دین کہتے ہیں کہ شہید کو مرا ہوا کہنا تو جائز ہے کیونکہ اس کو اور کیا کہیں گے لیکن ایسا مرا ہوا کہ جیسے دنیا سے اور چیزیں ختم ہوتی ہے ایسا سمجھنا قرآن شریف کے آداب اور احکام کے خلاف ورزی ہے بلکہ اللہ نے اس کو نہ ختم ہونے والی زندگی دی. صحاح کی حدیث میں ہے کہ شہید کی روح فی حواصل الطیور ہوتی ہے. اس پر امام جعفر صادق نے اشکال کیا ہے کہ ایسا یہ حدیث اس مطلب میں غریب ہے غرابت معنوی ہے اس میں کہ اتنے بڑے جسم سے روح نکالے اور پھر طوطے یا شین طوطا کے پوٹھے میں ڈالے. تو جواب یہ ہے کہ اصل میں مرنے کے بعد روح کی ہے عد جو ہے وہ سبز پرندے کی طرح ہے. بہت سارے بزرگان دین دیکھے گئے کہ بوقت وفات کوئی ہرے رنگ کا پرندہ وہاں سے اڑا بس پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی روح تھی جو جسم مستعار سے اجازت لے کے روانہ ہو گئے. بہرحال شہداء کی حیات بامر قرآن عبارت النص سے ثابت ہے اور انبیاء چونکہ احسن و حال ہے شہداء اور امت سے تو دلالت النص سے ان کی حیات بھی ثابت ہے. اس حیات کو ہمارے بزرگان دین دنیاوی حیات کہتے ہیں. اس عاجز اور فقیر پر یہ مسئلہ واضح نہ ہوا اور دنیاوی حیات تو موت پر ختم ہو جاتی ہے. مرنے کے بعد جو حیات ہے وہ قبری ہے وہ برزخی ہے وہ روحی ہے تو اس کو دنیاوی حیات کہنا شرع العقائد وغیرہ کی غلط تعبیر کا یہ عاجز فکر مند ہے. اس میں میں نے محقق الاثر امام اہل سنت فخر و مفخر دیوبند شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان سے بھی اس پر بات کی تھی اور میں نے کہا حضرت وفات کے بعد وہ دنیا کہاں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ دنیاوی حیات سے بڑھ کر ہے اور یہ ثابت ہے وللآخرت خیر لک من الاولی آخرت آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے. تو اب جن بزرگوں نے بڑے بڑے علماء نے اس کو دنیاوی حیات کہا ہے بے حقی نے علی قاری نے اور ابن مندہ نے اور ابن المنذر نے بڑے بڑے لوگوں نے تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ قبر دنیا میں ہے اور واحد یہ میت ہے یعنی مقبور ہے جس کی قبر پر جانے کے آداب ہے اذا مررتم علی القبور فقولوا السلام علیکم. جنت پر تو کوئی سلام نہیں کر سکتا ہے نہ برزخ پر. تو چونکہ کچھ احکام دنیا وابستہ ہے لوگ زیارت کرتے ہیں جاتے ہیں اس لمحے کو جس سے تعلق حی ہے میت کے لیے قد دنیا قرار دے دیا ہے. جس فقیر طالب علمانہ خیالات میں سے یہ کہ دنیاوی حیات نہیں ہے, دنیاوی حیات سے بڑھ کر حیات, اصولاً یہ قبری برزخی روحی حیات ہے. کوئی مولانا نور محمد صاحب ہے, حضرت مولانا قاضی مظہر حسین کے متبع, انہوں نے مماتیوں کے خلاف قسطوار مضمون شائع کیا, لیکن ایک قسط میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ دنیاوی نہیں, باقی تفصیل حیات الانبیاء بیہقی نے لکھی, تین محدثوں نے, حیات الانبیاء امام قرطبی نے لکھی ہے, حیات الانبیاء قاضی عیاض نے شفا میں ذکر کیا ہے, حیات الانبیاء نسیم الریاض میں خفاجی نے ذکر کیا ہے. فتح الباری جلد 7 صفحہ 22, حافظ ابن حجر کہتے ہیں اہل السنہ والجماع یثبتون الحیات للانبیاء والمعتزل والخوارج ينکرون عنها. اہل سنت والجماعت حیات الانبیاء کے قائل ہوتے ہیں, معتزلہ و خوارج انکار کرتے ہیں. میرے پاس ایک عالم دین تشریف لاتے تھے, طالب علمی کے زمانے سے ان سے دوستی تھی, وہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری اور ان کی تحریک کے بڑے سربراہ ہیں, اور عالم آدمی ہے, بہت نیک خصلت ہے, صاحب صفات ہے. ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ حیات الانبیاء کے قائل نہیں ہیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا یہ فتح الباری ہے 7ویں جلد, اور اس میں ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے کہ حیات الانبیاء مانتے ہیں, اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ یا خوارج ہے یا معتزلہ, تو آپ کون ہیں؟ مولانا سرفراز خان نے جس زمانے میں یہ مسئلہ سرگرم ہوا تھا پنجاب میں, تو مخالفین کو کہا تھا کہ 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں کوئی ایک حوالہ دکھا دے کہ کسی بھی مفسر, محدث, مورخ, فقی نے انبیاء کی قبر میں حیات کا انکار کیا ہو. نہیں دکھا سکے ہو. اور دوسرا فریق جو انبیاء علیہ السلام کی حیات کے منکر ہے, وہ اس بارے میں شکست خوردہ ہے. دیوبند کی طرف سے انکار تو ممکن ہی نہیں ہے. دیوبند کے بانی و مبانی مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کتاب لکھی آب حیات, پیغمبر کی حیات کے مسئلے پر. جمہور علماء کہتے ہیں کہ بوقت وفات روح اقدس پرواز کر چکی ہے, لیکن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ نہیں, بس ایک مشعل تھا جو باہر رکھا ہوا تھا اور اندر لے گئے. وہ تعبیر اتنی حسین کرتے ہیں کہ ظاہر بین سمجھتے ہیں کہ مولانا محمد قاسم صاحب انبیاء کے جسم سے روح کے نکلنے کے قائل نہیں. حالانکہ ایسا کون کہے گا؟ اصل میں اس سفر آخرت کو اچھی تعبیر سے یاد کرتے. میں چھوٹا تھا, میرے ماموں تھے, حالانکہ وہ شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری کے سخت معتقد تھے, اور میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, تو مجھے ہاں ایسا رکھ گیا, ایسے مو آیا تھا. ماما سنگا ہوئے با. دوست دا خدائے دار فنا دار بقا تا تشریف اوڑے دے, اللہ کے دوست نے دار فنا سے دار بقا تشریف لے گئے. اللہ اللہ کیسی پیاری تعبیر کی کہ وہ دنیا دار فنا ہے, یہاں سے چلے گئے اور دار بقا میں ہمیشہ رہیں گے. پاکستان میں جب یہ مسئلہ سرگرم ہوا اور خود دیوبند کے علماء آپس میں مختلف ہی ہو گئے تو جمعیت العلماء اسلام مغربی نے علماء سے گزارش کی. خیر المدارس ملتان میں ایک عظیم اجلاس ہوا اور ما من عالم تدرس او تعلم بدیوبند الا حضر فی هذه الحفلہ, کوئی بھی بڑے عالم مجھے یاد نہیں جو اس میں موجود نہ ہو. اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس میں اہل حق کا موقف مبرہن کر دیا جائے اور فریق مخالف جو اتصال الروح بالجسد کے قائل نہیں ہے ان کے معقول جوابات دیا جائے. اس کے لیے تین آدمیوں کا انتخاب ہوا, استاذ گرامی قدر محدث العالم شارح البخاری و ترمذی مولانا محمد یوسف بنوری اور خیر العلماء والاولیاء مولانا خیر محمد جالندری اور محقق الاثر شیخ الحدیث و تفسیر مولانا سرفراز خان صفدر. ان بزرگوں نے وقتاً فوقتاً ملاحظہ فرماتے رہے اور مولانا سرفراز خان نے اس موضوع پر مواد جمع کیا. جن کا ذہن سیال تھا, علم باہر تھا, اطلاعات وسیع تھی اور اس کتاب کا نام رکھا گیا تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتى فی البرزخ والقبور. یہ کتاب علماء کہتے ہیں اس مسئلے میں ابد نشان کتاب ہے. فریق مخالف کے جو معتدل اور صحیح الخیال علماء تھے انہوں نے اس کتاب کی قدر کی, اور جو ضدی انادی وہ تو ہر دور میں ہوتے ہیں. اس میں مولانا یوسف بنوری نے جو بعض عبارات کی تصحیح کی ہے جو کا تو مولانا سرفراز خان نے شائع کیا. دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء جو اس وقت موجود تھے بعض ایسے تھے جو مولانا سرفراز خان کے بھی دیوبند میں استاد رہے تھے, ان کی تقریر و تصدیقات کے ساتھ کتاب شائع ہے. تو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون, وہ زندے ہیں. پھر یہ قتل ہونا, زخمی ہونا, تھک جانا, پریشان ہونا, یہ کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اور ہم آزماتے ہیں تمہیں کچھ خوف سے. مفسرین کہتے ہیں جہاد مراد ہے. والجوع, اور بھوک سے کہتے ہیں کہ روزہ مراد ہے. ونقص من الاموال والانفس, اور نقصان ہو جانا مال اور جان کا. زکاة بھی مراد ہے اور چھوٹے بچوں کی وفات بھی مراد ہے. والثمرات, اور پھلوں کا نقصان. وبشر الصابرين, خوشخبری دے ان صبر کرنے والوں کو. بھائی مال کا ایک حصہ ہم فقیر مسکین کو بطور زکات دیتے تو اتنا حصہ تو ظاہر گٹ گیا لیکن حقیقت میں بڑھ گیا. جان چلی جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہوتے. حدیث شریف میں ہے جب معصوم بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک سے پوچھتا ہے اَأَخَذْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِ عَبْدِي, میرے بندے کے دل کا پھل تم نے چھین لیا. وہ کیا کہتا تھا؟ کہا حمدہ کا آپ کا حمد کیا کہ وستر جاؤ انا للہ پڑا کا ابنو لہو بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد اس کے لیے جنت میں جگہ بناؤ محل بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد. چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتقال. اوہ مجھ سے پہلے دو بھائی چھوٹے چھوٹے مرے اور پھر ہمارے زمین والے جو فوت ہوئے بھائی تھے وہ مجھ سے 6 سال بڑے تھے اور اس عاجز اور فقیر کی بھی پہلی اولاد 78 کے اواخر میں بچی تھی سعدیہ وہ انتقال کر گئی ہے 21 دن کی. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آدمی جب بھی یاد آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک شعلہ جلتا ہوا جگر سے نکل رہا ہے. اللہ تیرا شکر. اس حدیث میں ہے کہ اس نے آپ کا حمد و ثنا کیا تو کوئی کسی کے انتقال کی خبر ملے تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ الحمدللہ بلکہ انا للہ کہتے. یا تو انا للہ کہنا ہی حمد الہی ہے, یہی مراد ہے. اور یا یہ کہ اگر ایسا کہنا بھی ہے تو دل میں کہے کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن مسلم کی دنیا کی زندگی مکمل کی. بہرحال محل و نظر ہے. خوشخبری دے دے ان صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت قالو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جائیں گے. ہم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اللہ کے پیدا کردہ ہے. ہمارا کیا اختیار ہے؟ نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. علماء نے استدلال کیا ہے کہ میت اور فوتگی کے علاوہ بھی اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹے یا دیے میں تیل ختم ہو جائے یعنی بجلی آف ہو جائے بلیک آؤٹ ہو جائے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی نہ موزون اور نہ مناسب خبر سنے تو انا للہ پڑھ لے, اللہ اجر دے گا. حدیث شریف میں ہے کہ کسی مصیبت اور صدمے پر انا للہ پڑھنا جتنی دفعہ وہ یاد آتا ہے اور یہ پڑھتا ہے اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے. اور یہ دل کی ڈھارس ہے, بہت بڑی تمکین ہے کہ مومن کا خدا ہے وحدہ لا شریک, وہی مالک و مختار ہے. حیات اور ممات صرف اس کے دسترس میں ہے. اللہ اللہ. وہ سلیمان علیہ السلام سے جو سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا سلینی ما شیتے, مانگ جو مانگنا ہو. تو چونٹی نے کہا زد لی رزقی, میرا رزق بڑھاؤ. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, رزق تو طے شدہ ہے, رزق مقسوم است وقت آ مقرر کردہ, پیش ازا و بیش ازا حاصل نمی گیرت بجو. تو ننی سی چونٹی نے کہا زد لی عمری, میری عمر بڑھا دو. سلیمان نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا نہ آپ معاش بڑھا سکتے اور نہ حیات بڑھا سکتے, پھر بھی اپنے آپ کو بادشاہ کہتے, آپ فقیر کب ہوں گے؟ تو سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوتے تھے اور یہ سر مبارک کندھوں کے درمیان میں لٹکا ہوتا تھا, داؤگی بجا سے اچھتے ہوئے اور سر بہکت اور روح المانی میں لکھا ہے. افسران نے پوچھا, فرمایا چوئنٹی نے مجھے میرا سر جھکایا. سخت سوالات نه سم سوال وکړه الله الله تو دنیا کی چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہے جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اگر کوئی بدعتی کوئی مرتد کوئی ملحد زندیق مردار ہو جائے تو آپ کہیں گے الحمدللہ خدا تیرا شکر ہے کہ اس کے شر سے مسلمان اور اسلام بچ گیا فَقُتْوِعَا دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نوازشات برس رہی ہے رب کی طرف سے اور رحمتیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے سورت بقرہ کے اوائل میں تو کہا پانچ صفات ذکر کر کے فرمایا أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اب یہاں محتدون کہا اتنی مشقت اور قربانیوں کے بعد مفسرین کہتے مضمون بترقی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروا بھی اللہ تعالی کے دین کے نشانیوں میں سے ہے صفا صفا اور مروا دوڑا گنڈئی دی بالکل خوا کے دا کعبے اور صح کو لے منظر دے دا مکے مکرمے اور روح ایمان خوشحال دینندارے تا دا کعبے اور صح کو لے سفر دے دے مکہ مکرمے مجاجز فقیر کے اشعار ہے منظومہ ہے کبھی کبھی سیلابی دل پر سیلاب غموم و حموم رہتا ہے تو اس کو قرآن و سنت کی برکات اور تجلیوں سے صاف کرنا ہوتا ہے اور کبھی کبھی درد دل اور آہ جگر اور سوز قلب کو نظم کے اسلوب میں ڈال کر کے دل کو ڈھارس دی جاتی ہے اللہ اللہ طالب علمی کے زمانے میں میں نے شاعری کی تھی اور ایک کاپی لکھی ہوئی تھی اس کے اندر اللہ کا حمد تھا پیغمبر پر کے بارے میں نعت تھی پھر ایک غزل ایک رباعی اور ایک قصہ الگ پاس شوید پکلاس کے ہو موری رومال گرز ویلاس کے ہو دبل خزی سر عباس کی لیکن میرے وہی لائق بھائی جو تھے اللہ اس کو اب جنت دے ہی دے انہوں نے میرا کتب خانہ سارا لے کے دریائے کابل میں ڈالا میرا آستہ کتابوں نے چمائے اوڑا کہاں دی پل میں کتا غرزول نمولیان رہتا ہے سبر 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 آگئی پاکستان تا لٹو میں لکھا سے مڑو مجھے زمان کو تو خانہ نے سین تا غور دائی ماتا چاویش چیزا گا دینی کتابو نا پراتی ہے سو کی گوری نا نبیا خیرے کئی پورا کتب خانہ میرا وہ کاپی اس میں چلی گئی اب بعد میں اتنی طاقت کس میں ہوتی ہے کہ وہ زمانہ عشق اور معاش کا جو دور تھا اس پہ جو اشعار کہے گئے وہ دوبارہ نہیں کہہ سکتے اس میں ایک پشتو کتاب تھی دافع الفکر اس کے لیے اب بھی میں طلبگار ہوں اس دن ایک طالب پشاور سے آ رہا تھا میں نے کہا یار تلاش کرو سنا ہے کوئٹہ کے کتب خانوں میں ہے دافع الفکر ددی نم دے چار چاو تمعلوم دے پپوختو کے خمے مون دے دافع الفکر اور گل محمد آ کلو یا خزانہ دا اوچا خزانہ چا خسوی بادشاہ بوی یہ کتاب بھی بھائی صاحب نے کرم کرتے ہوئے دریا برد کر دیا وفات نامے اور نور نامے اور جنگ نامے اور معراج نامے اور جنت الفردوس اور رشید البیان اور سات وہ سہیلئی ہو شاید بارام او ګلندام او دیو توربان او ټول تماشي پکې وي ګلندام او پرته په پالنګ باندې هغه ولې یو فرشونه لاندې باندې او توربان دیو له پالنګ پورته کړلا او هغه دمه کوئی کاف نه واړولا او دا आवाज به کو چې اے بهراما ته چرته تا نه بوتل لگ گلفاما او شاهزاده بهرام به اوس ته نه خبريږي او ګلندام به د ګل په شان ریږي الله الله یہ ادبی مسائل ہے ایک ادیب کے لیے تمام دواوین پر نظر ہونا چاہیے شوق تھا ذوق تھا اور کوئی ایک فن نہ تھا بلکہ ہر طرف ہاتھ پیر مارتا تھا اور قسم قسم کی قیمتی کتابیں اللہ نے دی تھی خیر اس سے بہت کروڑوں درجے بلند برتر دے دی ہاں ٹپے چار بیتے سکوں گا منگزر مخبلی ٹپے چار بیتے ہو ڈیری دی لیکن بارہ دکھ ہوتا ہے اکثر نایاب کتابیں تھی بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کے نشانیوں میں سے ہے شاعر اللہ کہتے شاہ ولی اللہ نے کہا ہے شاعر اللہ سے چار چیزیں مراد ہیں رسول اللہ کتب اللہ صلوات اللہ کعبۃ اللہ نہ جانے کہ کس پندار میں شاہ ولی اللہ نے یہ قول کیا ہے ان صفا والمروہ قرآن میں ہے اس کو شامل نہیں کیا ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب بدنا قربانی کی اونٹنی یا گائے کو بھی قرآن نے شاعر کہا ہے لیکن بہرحال شاہ ولی اللہ اہل حق کے بڑے ترجمان ہیں بے شک صفا و مروہ خدا کے قدرت کی نشانیوں میں سے دیکھو بات سنو جو چیز دیکھ کر اس سے پتہ چلتا ہے ایک طالب سفید کپڑے چہرے پر گل بہار داڑھی سر ڈھکا ہوا کندھے پر رومال پتہ چلتا ہے یہ اللہ کے دین کا طالب ہے یہ بھی شاعر اللہ ہے فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے کہ داڑھی بھی شاعر میں سے ہے مسلمان مومن مطیع و فرمانبردار معلوم ہوتا ہے برادر منصور نے کہا کہ میں اپنے انہی کپڑوں میں جن میں ہوتا ہوں امریکہ میں گھومتا پھرتا ہوں تو کہا دور سے آواز آ جاتی السلام علیکم یعنی وہ بھی مسلم ہے اگرچہ وہ کسی اور لباس میں ہے یہ شاعر ہے نا تو صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں کعبے کے سامنے کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں صفا مرتا اور مروہ عورت تھی فزنیا فی الکعبہ کعبہ کے سامنے زنا کیا فجعلہم اللہ حجرین اسودین تاریخ ازرقی تاریخ قدیم تاریخ قدیم مکہ اور پیغمبر کے زمانے بعثت میں یہاں پر بنو قدید اور بنو الاشحل کے بت رکھے ہوئے تھے اسلام نے آ کر کے ان کو اٹھا لیا تو شاعر ہے خدا کی قدرت کی نشانی ہے حکم یہ ہے کہ آدمی حج کرے یا عمرہ لیکن صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانی پڑے گی نو داد اسماعیل دمور سنت دک پوئے گے سڑی بک ازغلی مگر خزی منی کی گی ایک مصری عورت چیخ لگا کے دوڑ رہی تھی میں نے کہا یا مخدرہ لا ينبغي لك ان هاجر امي ويا تصاينا او بیا چکا کا منڈے گا. یہ تو حضرت حاجر کی سنت ہے, وہ تو عورت تھی اور وہ مرد تو نہیں تھا. وہی خدے چاپوئی کڑی خدے چ ببرشی اور بد زناورشی. وہ جاہز دا زمانے لو یا دیب اور دا دب یو لو یا معدن. اس کو بھی بغداد کے گھاٹ پر ایک عورت نے ایسا جواب دیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہوا. سعی شروع ہوتی ہے صفا سے, ختم ہوتی ہے مروا پر. صفا سے مروا ایک, مروا سے صفا دو, یہ اس طرح گنے جائیں گے. فمن حج البیت, جس نے حج کیا بیت اللہ کا, او اعتمر یا عمرہ کیا, فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, کوئی وبال نہیں اس پر کہ وہ صحیح کر لیں دونوں کی طواف صحیح. یہ اشکال اس لیے ہوا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا تھا کہ یہ واجب و ضروری کیسے, بس فلا جناح علیہ ان یطوف, تو بی بی نے کہا یہ کیسی باتیں کرتے ہو. ام المومنین نے کہا جو ان کی خالہ تھی, اگر یہ بات ہوتی جو تم کہتے ہو تو پھر ہوتا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما. ومن تطوع خیرا, اور جو خیر کے کام نفلی کرے, فإن اللہ شاکر علیم, بس بے شک اللہ قدردان جاننے والے. بھئی یہ مسائل بیان تو ہونا چاہیے. میں بڑا پریشان رہا کئی سال تک تفسیر پڑھاتے ہوئے کہ شہداء کا ذکر ہوا اور اچانک صفا مروا دو پہاڑیوں کا ذکر آیا. مل جواب, خانہ خراب. تو سورت حج میں حل ہو گیا. سورت حج میں ہے یہاں سے پڑھو نا, ولی کل امت جعلنا من سکر لیسکر اسم اللہ علی ما علی. آگے کیا ہے, وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہ والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہاں جو صابرین کا لفظ آیا میں سمجھ گیا کہ او ہو حج نام ہی مشقت کا ہے, اور جنہوں نے بھی مشقت کی خواہ جہاد میں کی یا حج میں کی. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, اس کو مناسبت بین الآیتین کہتے ہیں. قرآن اور سنت میں بھی مناسبت علماء نے پیدا کی ہے. مثلا سورۃ نساء کے اخیر میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. تو رباط سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. غور سے سنو ذرا باتیں. اور ترمیزی وغیرہ میں ہے کہ انتظار و صلات بعد الصلات رباط, یہ بھی رباط ہے. دونوں میں نسبت کیا ہے؟ تو حافظ ابن قیم اپنے تفسیر القیم میں لکھتے ہیں کہ جس طرح فوج سرحدات کی حفاظت کر کے سلطنت کی حفاظت کرتے ہیں. اس طرح نماز پڑھنے والے کہ دل کے ارد گرد جو گرد غبار وسوسے و خیالات جمع ہوتے ہیں, نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار اس گرد غبار و شبہات کو ختم کر دیتا ہے. جیسے کہ ایک مجاہد اچھی نسل کے گھوڑے اور جہادی تیاری کر کے وہ اپنے ملک اور اپنے ملک کے تمام متعلقات کو دشمن سے محفوظ کرتا ہے. لیکن یاد رکھنا کہ یہ توجیہ ابن قیم کی تفسیر بدائع التفسیر میں نہیں ہے, بلکہ یہ توجیہ ان کی ہے التفسیر القیم للحافظ ابن القیم میں. اس لیے استاد بنوری نے یتیمۃ البیان میں اس تفسیر کا حوالہ دیا ہے, بدائع کا نہیں دیا ہے. کمال ہے ویسے استاد کے حوالہ دینے میں بھی کمال ہے. حافظ ابن قیم کی طرف دو تفسیریں منسوب ہیں, ایک التفسیر القیم ایک ہی جلد میں للحافظ ابن قیم. یہ عجائب و غرائب کا خزانہ ہے, لگتا ہے کہ حافظ صاحب کا براہ راست ہے. اور دوسری ہے بدائع التفسیر پانچ جلدوں میں, اس میں حافظ ابن قیم کے علوم نظر نہیں آتے. جیسے مولانا ادریس کاندیلوی کہ بخاری کی شرح دس جلدوں میں شائع ہو گئی, لیکن آپ یقین کر لیں کہ ان میں مولانا ادریس کاندیلوی کے دو جملے بھی نہیں. آپ وہ مطالعہ کریں صرف پہلی جلد, اور پھر استاد محترم مولانا عبد الرؤوف صاحب دامت برکاتہم نے جو براہ راست مولانا ادریس کی بخاری لکھی وہ پڑھ لے تو آپ کو پتہ چل جائے. اس کو بند کر, بند کر. اللہ. اسی طرح مولانا شبیر احمد عثمانی کی طرف ایک شرح منسوب ہے, فضل الباری, بہت دیدہ زیب ہے عبد الرحمن قاضی تھے کراچی میں اس نے, لیکن اس میں اور چیزیں لوگوں نے ڈالی. ہندوستان سے ایک درس بخاری آیا ہے, وہ مولانا شبیر احمد عثمانی کا براہ راست ایک ہی جز میں ہے, یہاں کراچی میں چھپ گیا. تو مسائل بیان ہونا تو چاہیے نا. یہ بڑے بڑے اہم مہم مسائل ہیں جن کے ساتھ آپ چمٹے ہوئے, لیکن یہ بتانا ہر ایک کا کام ہے. پھر ہر ایک کے درس میں ایسے ہزاروں کا مجمع ہو جائے, کیونکہ طالب اور عالم علم کا بہت زیادہ قدردان ہے. اے ہے میر سید, جس کو سید سند بھی کہتے ہیں, اس نے جب قطب الدین کا رسالہ شمسیہ اور میر قطبی وغیرہ پڑھ لی تو بڑا حیران ہو گیا, اللہ اکبر ایسے عالم بھی دنیا میں ہوئے. کسی نے کہا وہ زندہ ہے, تو میر سید چلے گئے ان کی خدمت میں, قطب الدین کی خدمت میں. قطب الدین بالکل بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کے بھنوے جوتے وہ آنکھوں پہ پڑے ہوئے تھے. اور اس نے اس طرح اپنے بھنوے پکڑ کے ایسا دیکھا, اوہو اب پڑھنے کے والا طالب آیا, لیکن اب میں وہ نہیں ہوں جو رسالہ شمسیہ میں یا میر قطبی میں میں نے لکھا ہے, اب تو میں بہت کمزور ہوں نہیں پڑھا سکتا. وے اے گل نرگسا تو اوتے دجنو دمیل سا, نوے اے گل خاش خاشا زچے پگل راشمت التما تراشا. مجھے کسی نے کہا قرآن کا درس دے, میں نے دے دیا جیسے مولوی دیتے. اس نے کہا اس جیسے, میں نے کہا وہ تو ایک ماحول ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. میں نے کہا وہ کام وہی ہوگا جہاں دور تفسیر ہوتا ہے. ویک گل جانا چایا دی گی لار درا والی شاباس گڑے تدرا زنا. جو وہ ترس چاہے وہ شعبان و رمضان میں اخسر العلوم آ جائے. الحمدللہ. تو مسائل بیان تو کرنا چاہیے. تو میر سید سید سند رونے لگا. قطب الدین نے کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے, میرا شاگرد مبارک شاہ وہ مصر میں پڑھا رہا ہے اور وہ مجھ سے اچھا پڑھاتا ہے, وہاں چلے جاؤ. اور ایک مختصر سا خط لکھا, مبارک شاہ السلام علیکم, اچھا طالب ہے پڑھنا چاہتا ہے, میں کہاں پڑھنے کا رہا پڑھانے کا رہا, تو پڑھا اس کو. اس طرح مختصر خط تھا فارسی میں. میر سید جب مصر پہنچ گیا تو مصر میں جو دارالعلوم تھا اس وقت, دونوں طرف کمرے تھے, درمیان میں صحن تھا. مبارک شاہ سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا بہت دیر سے آئے ہو, لیکن حضرت الاستاذ کا خط ہے, خط کو لے کر آنکھ کو پر اور سینے پر رکھو. وہی میرے استاد میرے شیخ نے خط لکھا ہے. کہا پڑھاؤں گا تو آپ کو ضرور, لیکن ایک تو آپ کو پوچھنے کا حق نہیں, دیر سے آئے ہو, اور دوسرا آگے نہیں آؤ گے پیچھے بیٹھا کرو. آگے اور پیچھے کے مقامات ہوتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, اور ایک شرط یہ لگائی کہ مجھے روزانہ ایک دینار بھی دو گے. مسافر طالب بڑا, دینار کے ذرا سے دوں. پتہ چلا کہ مصر میں رات کو مزدوری ہوتی ہے, دن کو لوگ کام کاج نہیں کرتے, سو جاتے ہیں. تو اس نے کہا تو بہت آسان ہے, میں عشاء کے بعد مزدوری کروں گا, دو دینار ملتے تھے, ایک اپنے پاس رکھتا تھا ایک شیخ کو رکھتا دیتا تھا. سبق شروع ہو گیا. کچھ دن جب گزر گئے تو مبارک شاہ کمروں کے سامنے رات کو گزر رہا ہے. اساتذہ اور ناظم جو دیانتدار ہو وہ طالب علموں کو رات کو بھی دیکھتے. ایک کمرے میں صرف دیا جل رہا ہے اور ایک تقریر ہو رہی ہے متن کی, پھر شارح کی, پھر استاذ کی, پھر اپنی تقریر. یہ سمجھ گئے کہ شاید تین چار طلبا ہے. جب اس نے کھڑکی سے جھانک لیا تو وہ نیا طالب میر سید جو تھا, اللہ, وہ خود بیٹھا ہوا تھا, دن کا جو سبق پڑا تھا اس کو دوہرا رہا تھا کہ متن یہ ہے یہ مطلب ہے, شارح یہ کہتا ہے یہ مطلب ہے, استاد محترم نے یہ کہا ہے میں یہ کہتا ہوں. میر سید نے کان لگا کے سنو تو کہا واہ واہ واہ, طالب تو یہ ہے جو استاد سے زیادہ علم رکھتا ہو. اگلے دن ان کو کہا کہ آپ آگے آ کے بیٹھے ہو, صرف آپ کو پوچھنے کا حق ہے, آپ کے ہوتے ہوئے کوئی سوال نہیں کرے. تو علم کے لیے علماء نے کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہے, کتنی قربانیاں دی ہے. علم بیان ہونا چاہیے. افسوس صد افسوس, مسجدیں جا کے کلب کا نقشہ پیش کرتی ہے, آپ آستینوں والی قمیصیں, ٹخنوں سے نیچے پانچے, سر ننگے, لیکن مسلح پر جو بغزری بیگم کڑی ہے اس کے منہ میں دو لفظ نہیں ہے کہ کہے کہ بھائیو سر ڈکو. آپ آستین والی قمیص میں نماز مکروہ ہے, فتح و عالمگیری, مکروہات صلات, اور پانچے نیچے ہو تو ایسی نماز تو ابو داؤد میں ہے کہ آپ نے دوبارہ پڑھوائی. کئی جگہ سرحد وغیرہ میں نماز سے پہلے ہاتھ باندھ لیتے ہیں صف میں, لیکن نہیں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، ہاتھ کھلے چھوڑو، نماز کے بعد بیٹھے رہتے ہیں جب ان کا دل چاہے، پھر اٹھ کے سنت پڑھتے ہیں، اور القیام الی السنۃ متصلم بالفرض مسنون، اس کا بیان کوئی نہیں کر رہا. ساری دنیا کسی وقت بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن افضل نکاح جمعے کے دن عصر کے بعد ہے، اور جنازہ جتنا جلد پڑا جائے اور مردہ دفن ہو جائے، لیکن اگر کسی کو جمعہ مل گیا تو یہ شرط ہے کہ جمعے سے پہلے جنازہ ہو جائے اور جمعے کا وقت مردے کو قبر میں مل جائے، اور اگر جمعے کے بعد جنازہ ہے تو اس سے جمعہ فوت ہو گیا، کیونکہ جمعے کے بعد جمعہ نہیں ہے. اب یہ کس نے فوت کر لیا؟ استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب نے عمر بر اس کا خیال کیا تھا. ان کے ایک خاص بھتیجے تھے قاری محبوب الرحمان، وہ جمعیت کے جلسے سے واپسی آ رہے تھے اور اپنے ٹرالر سے نیچے گر گئے اور گردن ٹوٹ گئی، انتقال ہوا. جمعہ کا دن تھا، اعلان ہوا کہ صبح 9 بجے جنازہ ہوگا، تو لوگوں نے کہا کہ اگر جمعہ تک انتظار کیا جائے تو مولانا عبداللہ درخواستی حافظ الحدیث فقیہ امت محمود الملت والدین مولانا مفتی محمود اور بطل حریت اور بطل اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی اور 10 علماء پہنچ جائیں گے. آپ نے کہا صفحے بنا لو، اللہ اکبر، اور محبوب کا جنازہ 9 بجے صبح پڑا. کب وہ آ جائیں گے؟ مہمان ہیں، علماء ہیں، تعزیت کر لیں گے. جنازہ کسی کے لیے نہیں روک سکتا اس طرح. استاذ کی زندگی میں جتنے جنازے آئے، آپ نے ان سب جنازوں کے لیے تاکید کی کہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ سے پہلے ہو جائے تو اچھا. خود میرے ایک بھائی لاجبر خان فوت ہوئے تھے اور حضرت نے ہمارے گھر کہلوایا، میں تو یہی تھا کہ جمعے سے پہلے ہی تدفین ہو جائے، تو ایسے ہی ہوا. لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ حضرت الاستاذ کا جب انتقال ہوا شب جمعہ کو مغرب و عشاء کے آس پاس، لیکن ان کا جنازہ جمعے کے بعد 4 بجے رکھا گیا. لائق بانجو نے اپنے عالم مامو کے ساتھ یہ سلوک کیا. میں نے مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمت اللہ علیہ اور برادر مکرم مولانا انوار الحق دامت برکاتہم اور عزیزم نقیب احمد سلم پر بہت ناراضگی ظاہر کی، لیکن کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بے زبانی میری. گھر میں تذکرہ ہو رہا تھا تو حضرت صاحب کی بہو نے کہا کہ حضرت صاحب نے تو خود عمر بھر لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ جمعہ کا جنازہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے ہو جائے. اللہ اللہ. علت کراہیت فتاوی شام میں ہے، وَيُكْرَهُ اِحْبَاسُهَا إِلَى مَا بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمْعَةِ لِيَكْثُرَ عَلَيْهَا الْمُصَلُّونَ. اس خیال سے روکنا کہ نماز کے بعد نمازی زیادہ ہوں گے، یہی وجہ کراہیت ہے، یہی سنت کی ماتت اور فوت کی ہے. مولانا اشرف علی صاحب افاضات یومیہ جلد 4 صفحہ 142 پر لکھتے ہیں، جب شریعت نے کہہ دیا کہ جنازہ قبل الجمعہ بہتر ہے، یہ کہنا کہ جمعہ کے بعد نمازی بڑھ جائیں گے نری ہرز سرائی ہے، فضول بکواس ہے. شریعت کو عقل سکھا دی. کتنے مسائل ہیں، آپ اپنے آپ کو توڑ لیں ذرا کہ آپ جا کر کے یہ مسئلے کہہ سکیں گے. سب سے پہلے عالم آپ کے مقابلے میں آئے گا، یاد رکھنا. جن دو رشتہ داروں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہو، جیسے ماموں کی لڑکی، تایا کی لڑکی، چچا کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، ادھر کی لڑکی، ادھر کی کھڑکی، ان سے پردہ فرض ہے. بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو ایک شخص نے کہا وما تقول للحام، وہ دیور بیوی کا، بیوی کے خاون کا چھوٹا بھائی، اس کو ہم وہ کہتے ہیں، دیور لیور. آپ نے کہا الحم وہ الموت، وہ تو اور خطرناک ہے، اس کو پتہ ہے کہ بابی کون سے آئس کریم پسند کرتی ہے، بابی کو کس طرح راضی کرنا ہے، وہ تو ساتھ پلا بڑا ہے. آپ جا کے ذرا اپنے گھر میں یہ کہہ دے کہ میرے چچا کی لڑکی سے میرا پردہ ہے، ماموں کی لڑکی میرے سامنے نہیں آئے گا، آپ اپنا حشر دے کے پھر تو میں یاد آ جاؤں گا کہ ہم نے کس سے پڑھا. میرے سگے بانجے جو یہاں سے عالم فاضل ہوئے ہیں، یوسف خان، دبئی جاتے ہوئے یہاں ٹھہرے، ہم نے باہر ٹھہرایا اور خدمت خوب ہو رہی تھی، وہ گڑی گڑی کہتا تھا یار مامی سر ملاوے گا، منصور بھائی کبھی ادھر لے جا رہے. میں نے کہا منصور سے، میں نے کہا ادھر بٹھاؤ مورتے مسئلہ دارا چی مامی سر خورے دا خاون نش ملاوے دے. میری بہنیں ایک ہے لیکن پورے جہانگیری کے لیے کافی. اس نے مجھے ٹیلی فون کیا، بے احتیاط سے آؤ، اگر ادھر آ گئے تو اچھا نہیں ہوگا، میرے بھی تجھ سے پردہ ہے. میں نے کہا تیرا پردہ ہو ہی نہیں سکتا، تو سگی بہن ہے. بے ماں علمان نے تپوس کرے آ گئی وہی دے غلط وہی میں دا علمان برتا دا سے شاد ہوگان جوڑ کم چیاد بولو دی. تو ماں جہانگیری تو پرے ہوتا چھے ذرا خوشم کر. میں جہانگیر گیا سیدھے بہن کے گھر گیا، مجھے دیکھتے ہی رونے لگی، لپٹ گئی اور یہ وہی رو رہے دا گرانے گرانے مسئلے منگ دے پارا رہو پاسے اما ماں شم بچے باہر کر دے دو. میں دن نے سکول مامی سر دا غصر کارو پراٹے باہر وے گئی باہر وے وخے و میان باہر پورا ہو بریانی دن نے سکول. عالمان مل گئے جی جہانگیرے کے، میں ان کا شکر گزار ہوں، اہل حق لوگ ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ مسئلہ بہت سخت آپ بیان کرتے ہیں، ہم نے آپ کے استاد مولانا عبدالحنان سے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے غلط کہتا ہے، اور یہ رشتہ دار ہے، اس طرح دل ٹوٹ جائے. میں پرواہ نہ کوئی، میں نے کہا یہ جمعہ آ رہا ہے تم میرے ساتھ جمعہ پڑھو، اور جمعے کے فوراً بعد کھانا ہوگا سنت کے مطابق. وہ بڑے قدر والے لوگ ہیں دیہاتوں کے، آٹھ دس امام تھے سارے آ گئے. میں نے ایک بچڑی کاٹی اور اس میں بہترین پلاؤ اور کچھ مرغیوں کا شوربہ سالن بنایا، تندور پر ڈڑے بڑے ڈوڑے لگو لے. حضرت شیخ کو لے آیا محراب کے اندر، میں نے بہت سارے لحاف جمع کیے اور تکے رکھوائے اور حضرت کو اوپر بٹھایا. میں کینے جیوی حبس کینا سمنا دے. ممبر پر میں نے یہ مسئلہ بیان کیا، مجیدہ مسئلہ سیدہ بھی بالکل چھ پیغمبر و تو مر گئے لیکن دے سکی بھی خبر ہوگی خلق ہوئے افسوس صد افسوس. میں دس گرانا خبر ہے اس پہ ٹول علمان جہانگیرے کا ائمہ لکھے پڑے سب موجود. استاد محترم نے اعلان کیا کہ ہر ایسے دو رشتہ دار جن کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے ان کا آپس میں مل ملانا یہ ناجائز حرام ہے. کبھی بھی سمجھ گئے، جیسے بہنوئی اور سالی، جب بہن مر جائے یا متعلقہ ہو جائے تو وہ جائز ہے نا اس کے لیے، تو بہنوئی سے سالی کا اور سالی کا بہنوئی سے پردہ فرض ہے. میں آپ کو یہ مسئلہ اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ آسان نہیں ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، اور ہم تو ان تمام میادین سے گزرے ہیں، ہمیں اللہ نے آسان فرمایا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ نصوص قطعیہ یقینیہ کے خلاف لوگ رشتہ داروں سے ملتے ہیں. ویدا زما د نیا د ترور د نسید د هغه دا او د ظالم بچی دا کوم خوند رشته آدم علی السلام تورس ا پختانه خو له خوشحالی کی چوی بی پردی ده زما ها دستا کور ده که حجره ده زما بی پردی خپل له وای کو سخ پل ده ویدا خو ده خو پرده فرض ده یار رونه ماتی کی ما رړه دی اوچوی و شریعت تی نماتی نا آسان کار نا دی دی پارا بزان دا فولاد و دا اس پنے جوڑے دا مخلوق لحاظ بنے کہ ایب تغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا چونکہ آیت ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتارا ہے واضح دلیلیں اور ہدایت بینات کہتے ہیں دلائل کو اور ہدا کہتے ہیں مسئلے کو من بعد ما بیناؤ للناس فی الکتاب بعد اس کے کہ ہم نے تاکید کی ہے کہ بیان کیے جائیں لوگوں کے لیے کتاب کا یہ حصہ یہ علماء نہیں بیان کرتے ہیں جو بیان نہیں کرتے نا تو سن لو سزا کیا ہے اولائک یلعنہم اللہ ان لوگوں پر لعنت کی ہے اللہ نے ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرنے والوں نے لعنت کی توبہ توبہ خدا معاف فرما آپ قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو اب دیکھ لیں مجھے بہت دکھ ہے کہ ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پختانہ وی چوبوتا وی پانی سرلان دکا دکانی او کور کې د ترز وی او د ماماز وی او د خو د فلانکیز وی ټول کرن خلی دي لکه سخی چې پس خیو کې سری ادا سنگانې پریخی دی بے موار حرام ناجائز آپ قرآن پڑھ رہے ہیں قیامت کے دن قرآن آپ کے خلاف کڑا ہوگا آپ کو یہ باتیں آسان کر کے آگے بڑھانی ہے اور مشکل آنے اس کے آسان نہ شود مرد را باید کے ہر آسان نہ شود سننے میں آیا ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب جب چھوٹے تھے اور ہائی اسکول ڈیرس مل خان میں پڑھتے تھے تو ڈیرس مل خان کا جو ہیڈ ماسٹر تھا اس کا کسی وائسرائے کے بڑے انگریز سے دوستی تھی تو وہ ایک دن ہیڈ ماسٹر صاحب کی کلاس دیکھنے آئے اس میں مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے چھوٹے بچے محمود نام کا لڑکا بیٹھا ہوا تھا تو انگریز افسر کو اچھا خوبصورت سا بچہ لگا پوچھا کہ پڑھ کر کیا کرو گے کہا آپ کو یہاں سے نکالوں گا کہا کہاں سے کہا ہندوستان سے اس نے ایڈمیٹر صاحب کو کہا کیا پڑھا رہے ان کو کہا پتہ نہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا بڑی دیر تک ایڈمیٹر صاحب نے محمود نامی بچے کو سمجھایا کہ یہ ہماری عزت کے اور ہر چیز کے مالک و مختار ہے یہ چاہے تو ہمیں بس منٹوں میں ختم کرے ان کو ایسا نہیں کہتے پھر لے آیا اس مہمان افسر انگریز کو اس نے پھر سوال کیا کہ پڑھ کے کیا کرو گے کہا آپ کو اور ہیڈ ماسٹر صاحب جیسے لوگوں کو یہاں سے نکالوں گا ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات وہی نر وڑو کے پہرڑینوں کی معلومی گی الحمدللہ یہ حضرت صاحب کے سکول کے زمانے کے ایک استاذ تھے ماسٹر عبد المنان انہوں نے حضرت کی وفات پر وہ زندہ تھے استاذ مفتی صاحب کے یہ مناقب اخبارات میں دیے تھے میں نے وہیں سے نوٹ کیا ہے بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتارا روشن دلیلوں میں سے اور دینی ہدایت میں سے من بعد ما بینا للناس بعد اس کے کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس کو لوگوں کے لیے فی الکتاب قرآن میں اولئک یلعنہم اللہ ایسے بیان نہ کرنے والوں پر لعنت ہو اللہ کی، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت ہو ان پر لعنت کرنے والوں کی۔ اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے ایسے علماء اور ایسے مسلمان دور ہوں گے جو منکر کی نہیں نہ کرے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، یعنی اپنے حرکتوں سے باز آئے اور اصلاح کی، وبینوا، دین بیان کرنے لگے، فاولئک اتوب علیہم، ان لوگوں کو میں رحمت سے توبہ قبول کر دوں گا، وہ انا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہوں۔ ایک بڑے مقام پر ایک بڑے گھرانے کے عالم جو نیم عالم ہے اور پیر زیادہ ہے، اپنے اوپر ہری چادر ڈال کر جلسے کے اخیر میں اس کو بیان دیا گیا ہو، اس زمانے میں طالبان کی شکست کی فضائیں تھی، تو اس نے بیان کیا کہ بس نماز کے بعد دعا مانگتے مانگتے پھر سجدے میں چلے جائے اور طالبان کی فتح کی دعا کرے۔ ان کے بڑے بھائی جو صاحب جلسہ تھے وہ میرے دوست تھے، میں نے کہا سب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا یہ بھائی صاحب، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ غلط ہے، کتابوں میں منع ہے۔ اچھا چلو پھر کھانے میں بتا۔ میں نے کہا نا، اتھے بیان کرنا، اتھے بیان ہو سی بھائی، وہ کیسا؟ میں نے کہا لاؤڈ سپیکر دے دو۔ انہوں نے لاؤڈ سپیکر کھینچا، میں نے کہا بات سنو بزرگ صاحب، پیری طریقت کی اور بات ہے تو ماشاءاللہ یاقوت مرجان ہے، لیکن نماز کے بعد دعا کرتے کرتے سجدہ کرنا منع ہے۔ تمام کتابوں میں فصل فی السجدات عالمگیری میں سدت شکر کے آس پاس، ہندیہ میں، بزازیہ میں، قاضی میں، فتاوی شام میں، لہذا اس سے توبہ کرو۔ اور علماء دین کو چاہیے کہ وہ امت کو منکرات سے بچائے۔ میں نے کہا غلطی مجلس میں ہو رہی ہے اور اس کو سمجھایا پر دسترخوان پر کمرے میں، یہ مناسبت نہیں سوال جواب میں۔ اگر شخصی غلطی ہو تو بے شک آپ اس کو بعد میں بتائیں، مقصد توہین تو نہیں ہے، مقصد تو تبیین ہے صحیح مسئلے کی۔ اللہ، اسی طرح ایک بزرگ سے ہم ملنے گئے، ہمارے رفیق محترم مولانا قاری مفتاح اللہ حفظ اللہ بھی ساتھ تھے۔ وہ چونکہ پیر صاحب تھے تو پیر صاحب اصل میں شریک امور ہی اگر دار چاہیے داغ سے ایمان و مذہب نہیں، تو وہاں کوئی ٹنگڑا تھا اور آتا ناتے واتے الٹی پلٹی، تو قاری صاحب نے مجھ سے پوچھے بغیر لاؤڈ سپیکر لیا اور ان سے کہا یہ خرافات بند کر دو، یہ سب بدعت ہے، اور میرا نام لیا کہ میں ان کو ساتھ لایا ہوں، پھر خیر نہیں ہوگی تم لوگوں کی۔ چنانچہ پیر صاحب نے بڑے بادل ناخواست سے کہا اچھا بھائی فی الحال روک دو، جب یہ حضرات چلے جائے تو کہ پپیر کی دین وے نے بی دینی باڑو آنا، پیر خود بی دین و مشر دے، دا پیر کار ٹماٹر ہوتا غشان وے لو غشان ہوتا ملغلری وے دی، پیر خود پاپ بوٹا لار رہا دے۔ اور راولپنڈی کے پیری طریقت جو ہے وہ میں نے حرم میں دیکھے اور ہری چادر اپنے اوپر ڈالے ہوئے تھے، حالانکہ اہل حق اور اہل مسلک ہے، میری طرف آ رہے تھے مجھ سے ملنے۔ میں نے کہا اے تماشا گائے عالم روئے تو، اور تو کو جا بہرے تماشا میر ابھی، یہ بدعت تو لوگ آپ سے سمجھ کے توبہ کرتے تھے۔ کہا کہ فوراً چادر لپیٹ لی، کہا بس وعدہ کرتا ہوں کعبے کے سامنے آئندہ نہیں پہنوں گا، چونکہ اہل حق تھے۔ تو الحمدللہ ایسا کوئی موقع نہیں ہوا ہے کہ جہاں میں نے غلط دیکھا اور میں نے اس کا تحمل کیا ہے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانہ، بنا خوش میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. بحر العلوم والفنون, حضرت مولانا حمداللہ صاحب جن کی نظیر نہیں ہے پختگی علم میں اور للہیت اور ولایت میں, ان کو میں نے ایک دو تین دفعہ کہا میرا جیتا سم سم درم شوئیے پتن لگی اڑو چی برے لے کدے بندے یہ سڑیا منگا جنگو نے چتا کولے شو. اللہ اور وہ جو خطیب اعظم کہتے تھے سرت کے کہ وہ جو اسماعیل کے بدلے میں مینڈ آیا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا زمایا سوال لے. میں نے منہ پر ان کو کہا, میں نے کہا یہ سوال جاہلانہ ہے. اصولی تفسیر مسلم ہے کہ نبہم ما ابہم اللہ. ہماری مادر علمی مرکز اسلام ایشیا کا مقتدر ادارہ رب العالمین تا قیامت آباد و شاد رکھے, محفوظ و معمون رکھے. وہاں اتوار کو ختم بخاری تھا, میں نے بزرگوارم ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر پر ناراضگی ظاہر کی. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کے امثال و اتباع مزید فرمائے. اس کے بعد آج تک انہوں نے اتوار کا پروگرام نہیں رکھا. میں نے کہا اتوار تو مغدوبین و دوالین کا دن ہے, ہمارا اتوار سے کیا کام. تو یہ قل ہاذہ سبیلی, یہ میرا پلیٹ فارم سمجھو, یہ ہے جس کو کہتے ہیں عاجز فقیر محمد زرولی خان. اور بے شمار تبلیغیان اور دوسرے چڑاگان وہ آتے ہیں اور گڑی ان کے دائیں ہاتھ پر ہوتی ہے, پھر میں اس کو بائیں ہاتھ پہ کرواؤں. ہمارے گمن الیاس بہت قیمتی انسان ہے اور بڑے اچھے اور کامیاب مبلغ اور مناظر ہے, اللہ ان کی عمر و صحت میں برکت دے. ان کو بھی میں نے کہا کہ گڑی تم دائیں ہاتھ پر پہنتے ہو, اس کو بائیں پہ کرو. اگر آپ کے پاس دائیں کی کوئی دلیل ہے تو میں حاضر ہوں. اور تمام اختلافی مسائل میں عزیزم محمد انور شاہ کو بٹھایا کئی مرتبہ, اور شامی و ہندیہ اور تمام معتبرات میں جلد اور صفحے دکھائی. میں نے کہا میں مر جاؤں گا لوگ تمہیں کہیں گے تیرا باپ غلط کہتا تھا, میں پھر آ نہیں سکوں گا واپس, ابھی سے تکڑا ہو جاؤ. میں دام گلیان اور زجون مسائل دی زمام کی خبر ہی نہیں شکر دا سوکھ دیلا. مائ بیا بر تخلق وہی جی داد پلار غلط ہوئی داد نو سو موجود ہی مگر ماما کے تارا شکے نا نہ ٹول دلائل و حوالے و سفید تخیب. تو فتح عالمگیری کے ایک عبارت عزیزم نے پیش کی کہ گڑی دائیں ہو یا بائیں پر ہو انگوٹی پر قیاس, اور اس پہ عالمگیری میں لکھا ہوا ہے جلد پنجم میں کہ وہ بکل ذالک ورد الاثر, سب چیزیں حدیث سے ثابت ہیں دائیں بھی بائیں بھی. میں نے کہا یہ سوال تو آپ کا بڑا عالمانہ ہے, اب اگر میں مر بھی گیا تو مرا ہوا نہیں ہوگا, لیکن یاد رکھنا کہ یہ بھی ہماری تائید ہے. کہ ہماری کیسی تائید ہے, میں نے کہا کیا فاتحہ خلف الامام کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ بکل ذالک ورد الاثر, امین بالجہر بکل ذالک ورد الاثر, رفع یدین بکل ذالک ورد الاثر, مگر ہم ایک موقف کی ترجیح ہے حنفی مذہب پہ قائم ہے. تو بکل ذالک ورد الاثر کا یہ مطلب نہیں. ایک بہت بڑے دارالعلوم کے بڑے عالم دین نے کہا کہ ہمیں حیرت ہے کہ مولانا بعض ایسے مسائل پر سٹینڈ لیتے ہیں جو مناسب نہیں ہے, وہ بھی گڑی دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں. اور انہوں نے کہا اکثر احادیث تو دائیں ہاتھ کی ہے, بائیں ہاتھ تو حسن و حسین کا عمل ہے بس, اور پیغمبر مہر بائیں ہاتھ سے لگاتے تھے, اور اس قسم کی ضعیف احادیث ہے. طالب علم وہاں کے دورے کا آیا، مجھ سے بات چیت کی، بیٹھ گیا. میں نے کہا بات سنو، غور سے بات سنو، غور سے بات سنو. میں نے کہا بخاری کتاب العلم میں ہے کہ جب پیغمبر مرسل نے چاہا کہ عالم اسلام کے زعماء ملوک و سلاطین کے نام پیغمبرانہ دعوت نامہ لکھے، تو آپ سے کہا گیا ہم لا یقرؤون ما لم یکن مختوما، وہ نہیں پڑھتے ہیں خط جب تک اس پر مہر نہ ہو. فاتخذ خاتما من فضہ، آپ نے ایک مہر اختیار کی چاندی کی. ونقشہ یا ونقشہ محمد الرسول اللہ، چونکہ آپ کی انگوٹھی میں، ختام میں محمد الرسول اللہ درج تھا، اس لیے کثرت احادیث سے مراد یہ ہے، اس پہ اختلاف ہی نہیں ہے. اگر کسی گھڑی میں یا انگوٹھی میں آیت ہو یا حدیث کا ٹکڑا ہو یا پند و نصیحت ہو یا قیمتی شعر ہو تو دائیں ہاتھ مناسب ہے اس کے لیے، لیکن ہماری گھڑیاں اور انگوٹھیاں اس طرح کچھ بھی نہیں ہیں. اس لیے یہ بائیں ہاتھ اہل سنت کے ہاں فتاوی قاضی خان میں ہے. والفتوی الیوم بے اتخاذہا بالیسرا دون الیمنا، باہر سب معتبرات میں ہے. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ علماء تک بات پہنچی ہے، کچھ تک نہیں پہنچی. ان میں سے حارث نام ہے، ترمذی کتاب التفسیر، مستدرک حاکم کتاب التفسیر، ان میں لکھا ہوا ہے کہ حارث نام شیطان کا ہے. کراچی کے ایک بزرگ عالم محترم مکرم اور شہید زمانہ نے اپنے بیٹے کا نام حارث رکھا ہے. ان کو کہا گیا میرے متعلقہ چھوٹا یار، وہ چھوٹا سا مولوی ایسی باتیں کرتا ہے، شور کرتا ہے، چھوڑو اسے، اس کی باتیں مت مانو. وہ آدمی یہاں آیا، میں نے کہا اس طرح حضرت نے فرمایا کہاں؟ میں نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو اور ہم سب کو پیدا کیا ہے کہ آپ کو واپس جانا پڑے گا. اور میں نے کہا کوئی جنگ نہیں ہے، یہ تفسیر شیخ الہند ہے اور اس پر مولانا شبیر احمد عثمانی کا حاشیہ ہے اور سورۃ اعراف ہے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی اردو میں لکھتے ہیں کہ شیطان نام حارث نام شیطان کا تھا. میں نے کہا یہ دکھا دو اس کو کہ وہ بھی چھوٹا مولوی ہے زرولی کی طرح، یا وہ بڑے ہیں وہ آپ کو کہیں گے وہ حضرت بنوری اور مفتی شفیع کے استاذ اعظم تھے. تو میں نے کہا یہ تفسیری حاشیہ موجود ہے، جس کا باپ ہو اس کو کوئی حرامی نہیں کہہ سکتا ہے. والحمدللہ علی ہذا. ہندوستان سے ایک بزرگ تشریف لاتے تھے، ہمارے پڑوسی کے شیخ تھے اور ہمارے بھی محترم مکرم تھے، بعض ایسے مسائل بیان کرتے تھے جو ان کے مقام سے اونچے تھے اور ان کو ان کے بارے میں اطلاع نہ تھی. لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ تکبیر میں دائیں بائیں مڑ جاؤ، تکبیر کل اذان ہے اور یہ ہے وہ ہے. میں نے اچانک ایسا دیکھا، میں نے کہا حضرت مولانا عبدالحی نے اس سے آیا میں تکبیر اور اذان کے 15 فرق لکھے، ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے اندر ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم تکبیر کے اندر تحویل نہیں کرتے. اب میں نے کہا میں اس سے آیا بھیج رہا ہوں آپ کو، اس سے آیا میں نے بھیجا. تو پھر انہوں نے حکیم صاحب کو بھی کہا، دوستوں کو بھی، کہ بھئی بنگال میں بھی ہم نے غلطی کی، وہاں خط لکھو، افریقہ خط لکھو. الحمدللہ علی ہذا. ایسے کتنے مسائل ہیں جن میں اس عاجز اور فقیر نے، علماء تو میرے سر کے تاج ہے، میں ان کا طالب علم ہوں، لیکن طالب علمانہ اطلاع و اصلاح تو ہو سکتی ہے. طالب علم سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، مر گئے دراہا لے کے وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین، ان لوگوں پر لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام کائنات کی، خالدین فیہا ہمیشہ لعنت میں رہے، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان کا عذاب، ولا ہم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی. کافر کی مذمت بعد میں کی اور دین فروشوں کی مذمت پہلے کی، کاتمین حق کی مذمت پہلے کی، ان الذین یکتمون ما انزلنا، کیونکہ ان کا شر بہت زیادہ ہے. اللہ، ہمارے علامہ خالد محمود جو اہل حق کا پوری دنیا میں سب سے بڑے عالم ہیں، وہ کچھ دنوں کے لیے سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے تھے. اس دوران ربا کا مسئلہ چلا، وکیل نے ایسے ہی وزن پیدا کرنے کے لیے احمد رضا خان بریلوی کی تفسیر کا حوالہ دیا، اور چیف جسٹس ریاض بہت ہی قابل تھا، وہ سب جانتا تھا، تو علامہ بہت مطمئن بیٹھے تھے. بعد میں نے علامہ سے کہا، احمد رضا خان کی کون سی تفسیر ہے؟ وہ تو خزائن العرفان نعیم الدین مراد آبادی کی، احمد رضا کی کوئی تفسیر قرآن نہیں. میں تم رکھو کم از کم ویخ پکار رہے تھا. کعبہ کے ایک امام نے تقریر کی، شاید عید کی تقریر تھی، ہم وہی تھے بقر عید کی، کہ بعض لوگ بیمار کے شفا کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، وعاظی بدغا، اور بعض لوگ قیدی کو چھڑانے کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، عاظی بدا، اور بعض لوگ کاروبار کی خیر و برکت کے لیے قرآن پڑھواتے، عاظی بدا. میں نے محمد انور شاہ صاحب تھا، میں نے کہا پیغام دے سکتے ہو امام صاحب کا؟ بالکل. میں نے مسند احمد اور ابو یعلا کے مسند کی ایک دو روایتیں ان کا حاصل پیش کیا، فتن کی روایات اشراط الساعہ، کہ قرآن کے قرآن ہونے کا انکار سب سے پہلے ممبر کعبے پر ہوگا. میں نے کہا آپ کا خطبہ انتہائی افسوسناک ہے. آپ کا امام کعبہ ہو نہ مسلم سر آنکھوں پر، لیکن قرآن کی برکات سے یہ تمام چیزیں بالتفصیل ثابت ہیں. تفصیلات کے لیے آپ ابو نعیم اصفہانی کی کتاب فضائل قرآن کی جو شرح لکھی ہے یزدانی نے، وہ دیکھ لیں. اس میں تمام واقعات جو دنیا میں لوگ قرآن خوانی کے ذریعے خیر و برکت پاتے ہیں ثابت ہے، اور ابن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ تک کی عبارات موجود ہیں. تو ان وہاں سے پیغام آیا کہ مجھے بات معلوم ہو گئی ہے، میں احتیاط کروں گا، اور اپنے والد عالم میں باہر کو میرے سلام کہے اور میری تسامح معاف کرائے. سعودی بادشاہ نے سعودیوں کو پیسے بڑھانا شروع کر دیا، اور ان سے کہو انتخاب و جمہوریت کا نام نہ لے. اس پر دکتور صالح حمید جو اس وقت حرم کے بڑے امام و فقی عالم ہے، انہوں نے خطبہ دیا، اس خطبے میں موجود تھا، اور اس نے کہا فقر و فقرا مذموم ہے، فقر و فقرا سے پناہ مانگی گئی ہے، بادشاہ کا احسان مانو. میں نے پیغام دیا کہ بخاری میں ہے باب فضل الفقر والفقرا، فقرا اور فقر کے فضائل پر اصح موجود ہے. آپ کس طرح خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اور اس میں صرف بادشاہ کو خوش کر رہے ہیں. وہاں سے بھی سلام اور معذرت آیا. سودیس نے خطبہ دیا جمعے کا، اور اس نے کہا شوال کے چھ روزے مستحسنے رکھنا چاہیے، صرف کوفہ کے کچھ علماء نے انکار کیا ہے. میں نے منصور سے کہا سودیس کہاں سے جائے گا، راستے میں کڑا ہوتا. منصور نے کہا خدا کے لیے. میں نے کہا خدا میرے قسمی چتاؤ ماؤ کائنات پیدا کرے کہ سودیس میں پرے ہونا، بڑے جیل طور بانے زمان. وہ آ رہے تھے پولیس ساتھ ہوتی، میں نے کہا شیخ آپ نے خطبہ دیا پورے عالم نے سنا اور آپ کا خطبہ ہم سب کے لیے بہت ہی سرمایہ ہے، لیکن آپ نے کہا کہ کوفہ کے علماء نے انکار کیا ہے. امام مالک کوفے کے تھے جن کے معطا میں موجود ہیں کہ ستہ شوال میں نے حرمین میں مسلمان نہیں دیکھا جو یہ رکھتا ہو، اور علماء ایسی باتوں پر خاموش نہ رہیں ورنہ لوگ بے دینی و بدعت پھیلا دیں گے. میں نے کہا مروج معطا آپ کا تخت درس معطا میں یہ عبارت موجود ہے، تو آپ مجھے کہا اخطات واللہ وعبده فی الجمعۃ التالیہ انشاءاللہ. آنے والے جمعے میں اعلان کیا کہ غلطی ہو گئی ہے، سب سے بڑا انکار امام مالک نے کیا ہے، پھر علماء کوفہ ابو حنیفہ ان کے شاگردوں نے کیا ہے. اور میں نے کہا خود بخاری ان علماء میں سے جو ستہ شوال کے قائل نہیں ہے، سعد بن سعید جو اس کے راوی ہے اس کی وجہ آپ کس طرح باتیں کرتے ہیں. تو ہمارے تو اس قدر یہ حرکات و سکنات ہے کہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ جل جلالہ ام نوالہ عز شانہ عظم برہانہ لا الہ الا اللہ واحد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نے اپنی خاص شہنشاہیت سے کرم اور مہربانی فرمایا ہے. مسجد نبوی میں درس ہو رہا تھا ایک عالم کا، نیا نیا میں گیا تھا 1983 میں پہلی حاضری تھی، درسوں کا عالم شوقین ہوتا ہے، میں بیٹھ گیا. تھوڑی تھوڑی دیر میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ڈڑے لڑاوئی لے گیا جی. میں لگا دس جی لدھیانوی سے ابھی موجود تھے، میں نے کہا اس کو جواب دیتے کہ میں لڑنے نہیں آیا ہوں، عبادت کر رہے ہیں مجھے چھوڑو. میں نے کہا صحیح جواب دینا بھی عبادات ہے. جب درس ختم ہوا اور وہ جانے لگے، میں نے کہا شیخ آپ نے مسائل میں حنفی موقف کو مرجوح کر دیا، آپ کی سماحت اور بارگاہ میں صرف ایک عریضہ ہے کہ انصاف کا تقاضا تھا کہ فتح القدیر ابن الحمام کی علل ہدایہ اور اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب ابو زکریہ منبجی کی اور نصب الرایہ جمال زیلئی کا جناب کی نظر میں ہوتا، کبھی بھی ایسی بات نہ ہوتی. یہ تمام ابن حجر کے بڑوں کے اساتذہ ہیں. خدا کی قسم ہل گیا اور مجھے کہتا ہے آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں. میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ میرے ساتھ بہت ساتھی ہے، کہا آپ و ماں کا میں آپ انت و ماں کا آلاف و الوف ہزاروں آدمی کیوں نہ ہو، چلو میرے ساتھ ورنہ معاف نہیں کروں گا. میں چلے گئے ساتھ، وہاں سے بڑے ریال بڑے کبے چبے دیے اور بار بار کہتے ہیں ماشاء اللہ حاضر العلم لہو مستحضرات ماشاء اللہ. حالانکہ یہ تو ہمارا مذہبی مسئلہ ہے کہ بھائی آپ ہمارے موقف کو خواہ مخواہ. میں نے کہا ائمہ میں واحد امام ابو حنیفہ ہے، حج خمسم و خمسین، اور کسی کے باپ نے بھی اتنے حج نہیں کیے، اور وہ حج ہمارا جیسا تھا 5 دن کا، وہ 6 مہینے اور 7 مہینے کا حج تھا. خلیفہ منصور کے جیل میں تھے امام اعظم، اور جب حج کے دن آئے خلیفہ نے کہا ابو حنیفہ کو رہا کرو، اس کے حج کا ناغہ نہیں ہوا ہے. اور حضرت صاحب حج کر کے سیدھا جیل چلے جاتے تھے. تو امام ابو حنیفہ نے تو صحابہ و تابعین سے مذہب سیکھا ہے، تب تابعی و تابعی تو وہ خود ہے. تو جو تم باتیں کرتے ہو یہ سب فضول باتیں سطحی باتیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ آج بھی پورے عالم میں اس امت کے سب سے بڑے عالم و افقاہ مانے جاتے ہیں، اور پڑے خاک جل جائے جل جانے والے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور معبود تمہارے معبود ایک ہے. لا الہ الا ہو نہیں یہ معبود مگر وہی ہے الرحمن الرحیم جو مہربان اور رحم والے ہیں. چونکہ کہا گیا تھا کہ سورۃ بقرہ کی ایک برنامج کے مطابق یا ایھا الناس اعبدوا ربکم موضوع اور دعویٰ ہے، یعنی العبادۃ المخلص للہ وحدہ. اور یہ سورت کے اندر چار جگہ لٹایا گیا، ایک یہ، دوسری یہ ہے، تیسری آیت الکرسی ہے، چوتھی للہ ما فی السماوات و ما فی. ایک سہولت کی بات ہوتی ہے کہ مضمون اکٹھے ہو جائے. اب اس پر دلائل، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنے میں آسمان و زمین کے، واختلاف اللیل والنہار، اور بدلنے کے رات اور دن، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی جو چلتی ہے سمندر میں، اللہ اکبر، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کے جو لوگوں کو فائدہ دے، وما انزل اللہ من السماء، اور جو اتارتے اللہ آسمان سے، مما ان پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، آباد فرماتے اس سے زمین بنجر ہونے کے بعد. یہ اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں. وبث فیہا من کل دابۃ، اور پھیلا دیے اس زمین میں ہر زندہ سر، دابا مانا زندہ سر، دابا ہر اس مخلوق کو کہتے ہیں جو حرکت کرتی ہے، اس میں جان ہوتی ہے. کیسے کیسے رزق پہنچ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اچانک شو کے کلام اللہ میں کوئی طور چلے گئے، راستے میں خیال آیا کہ یار گھر پر آٹا اور کھانے کا انتظام ہو گیا نہیں. جب بارگاہ جل و علا میں پیش ہوئے اور ندا و کلام الہی نزول ہونے لگا، تو فرمایا کہ اے موسیٰ، پتھر توڑو اور توڑو اور توڑو اور توڑو، آخر میں ایک گول چھوٹا پتھر نکلا، کہا اس کو بھی توڑو. جب اس کو توڑا تو اس میں کیڑا نکلا، اور وفی فیہ نبت تری، اور اس کے منہ میں ہری گھاس تھی اور اس پر پانی کا قطرہ پڑا ہوا تھا. یہ کھانا ہو یہ تیرا پینا. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، فرمائے اے موسیٰ، یہ چھوٹی مخلوق کچھ کہنا چاہتی ہے. حضرت نے کان قریب کیا تو وہ پڑھ رہی ہے، سبحان من یرانی ویرزقنی ولا ینسانی ویعرف مکانی، پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میری یہ جگہ بھی اس کو معلوم ہے، اور کبھی بھی مجھے رزق سے نظر انداز نہیں کیا ہے. تفسیر روح المانی میں بارہویں پارے دابا کے ذیل میں آلوسی نے یہ حکایت نقل کی ہے. خدا کی قدرت کے دلائل، زمین و آسمان کا پیدا کرنا، ان میں مختلف نظام کا رائج کرنا، وتصریف الرياح، اور ہواؤں کا بدل دینا. اسکرین پر کہتے ہیں سمندری ہوائیں رک گئی، کراچی والوں کی خیر نہیں ہے، اور سوات بنیر میں ہوائیں کھلی چھوڑی ہے، ان کی بارش کے خیر نہیں ہے. تو وصحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو لٹکے ہوئے ہیں آسمان و زمین کے بیچ میں، ان سب میں لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہوں، عقل رکھتے ہوں. ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، لوگوں میں بعض وہ ہیں جو بناتے اللہ کے سوا اوروں کو شریک، یحبونہم کحب اللہ، محبت کرتے ان سے جیسے محبت ہونا چاہیے اللہ سے. یہ آیت اکسیر ہے محبت کے زیادت میں، اور عشق کے ترقی میں، اور سنگ دل محبوب بگو اس کے دل کو نرم کرنے میں. لیکن میں اجازت کسی کو بھی نہیں دیتا ہوں، لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. بعض لوگ اس کے عامل ہیں صرف یحبون ان کا حب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. عجیب آیت ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ محبت میں زیادہ مضبوط ہیں اللہ کے. وے اگا خلق چے محبت کی بھی دختا ہے او حق خلق چے محبت کری بھی دخدا آیا نو ناری نئے وار اخرا او خزی خریدی او مکڑا عبداللہ پا ما شکو دا جہان فخر کڑا فخر پا ہگو چپر سبحان فخر کبھی. اللہ اللہ. وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا آئے کاش کے دیکھے ظالم لوگ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب یہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے عذاب اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کہ بے شک طاقت کا سرچشمہ اللہ بزرگ و برتر کی عظیم ذات ہے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. اللہ قیامت کے دن یہ سب سامنے آئے. مہر کی تجھ سے توقع تھی ستمگر نکلا اور موم سمجھاتا تیرے دل کو سو پتھر نکلا. استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا جس وقت بیزار ہوں گے وہ جن کا اتباع کیا گیا ان سے جنہوں نے اتباع کیا معبودان باطلہ عابدین باطلین سے کنارہ کشی کریں گے. ورعوا العذاب اور سامنے دیکھیں گے عذاب وتقطعت بهم الاسباب اور ختم ہو جائیں گے ان کے آپس میں تعلقات. اللہ اللہ. تنگی دامان کی گھڑیاں ہیں. اللہ آسان فرمائے. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے غیر کا پوجا کیا ہے کاش کہ ہمیں ایک موقع اور ملے. فنتبرا منهم ہم دور ہو جائیں گے ان سے كما تبرؤوا منا جیسے دور ہوئے یہ ہم سے. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم یوں دکھا دے گا اللہ ان کے کرتوت افسوس و حسرت بنا کر ان کے خلاف. وما هم بخارجین من النار اور یہ نہیں ہوں گے نکلنے والے دوزخ سے. اعاذنا اللہ منہا ویاکم. یا ایھا الناس اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور پاک. دیکھو ایک گوشت حلال ہے لیکن مٹی گرد و غبار خس و خاشاک مکھیاں ہیت طیب تو نہیں ہے. ایک گوشت بہت صاف ستھرا ہے لیکن حلال جانور کے کپورے خوٹی خوری خوٹے وہ ڈیر خوان گئی. ایک غیر مقلد کو مولانا امین و کاڑا نے کہا کہ تم جانور کا زکر کیوں نہیں کھاتے. کہا وہ گلتا نہیں. مولانا نے کہا گلانا ہمارا کام کھانا آپ کا کام. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور مت چلو شیطان کے قدموں پر. انہ لکم عدو مبین بے شک تمہارے لیے یہ دشمن واضح. کہتے ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہوتی ہیں. اللہ. ایک تو ہے الدم المسفوح بہتا ہوا خون ذکر انسیان یعنی خصیتین قبل مسانہ
غدہ، مرارہ، بدائے سنائی جلد 5 صفحہ 61، فتاوی شامی جلد 5 صفحہ 191، ابداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 118، ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ مجھ سے پھر پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں میں کوئی قصائی تو نہیں ہوں کہ جانور کے پارٹس آف دی باڈی یاد رکھوں گا۔ تو بعض ہوٹلوں میں کٹاکٹ کے نام سے کھلاتے ہیں، اور جب آپ کہیں گے کہ یہ نہیں چاہیے تو وہ اسی کڑائی میں توے پہ کلیجی اور دل ڈال دیں گے، تو وہ تو پلیت ہو چکا ہے، وہ تو نجاست غلیظہ ہے، حرام قطعی ہے۔ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، اور ہر حلال حرام جانور میں 8 چیزیں حلال ہیں۔ مجھے تو فتاوی خزانۃ الروایات سے 10-12 چیزیں یاد تھی، لیکن حاشیہ تحتاوی میں، یہ حاشیہ تحتاوی علی الدر ہے، جیسے فتاوی شام در پر ہے، یہ بھی بلکہ شامی کا استاد ہے۔ سمانیت و اشیاء من المیتت یجوز الانتفاع بها، 8 چیزیں، القرن سینگ، والزلف کھر، والعصب پٹے، والصوف وبر یعنی روئی، والوبر جغن، والشعر اور دیگر بال اور ریش پر، والعظم ہڈی، سواؤن کانت میں معقول اللحم او غیری کذافی زواہر الجواہر، واللہ اعلم، واستغفر اللہ العظیم۔ حاشیہ تحتاوی علی الدر جلد 10 صفحہ 618۔ وہ ہمارے دو بزرگ، نام لینا صحیح نہیں ہے، اب دونوں فوت ہوئے، پہلے لیتا تھا، وہ لاہور گئے تھے رائیونڈ کے اجتماع میں، اجتماع ختم ہوا تو لاہور چلے گئے، ویرا کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھاتے، ایک نے کہا یار یہ جو کپورے ہیں کٹاکٹ ہے یہ نہ کھائیں۔ میں یہاں کم از کم ایک دفعہ تو کھانا چاہیے کہ آدمی کا علم تو ہو۔ دونوں بزرگوں نے آرڈر دے دیا اور کٹاکٹ تیار ہوا۔ وہ جو ہوشیار تھا اس نے کہا یار زما خلا بخشوی دا اور ٹولے بالکل امو اڑ دا زبا مستو سارا اخرا۔ اور سادہ چھو زمانے قاضی آگا ٹولے اخوڑے چکوڑی تورا سے دل خبر بیکولے قائی سے بغلے کے نظام مخ کے دی خوٹے گوڑے لی قائی سے بانے یا کوڑا خٹک تنگ کو بلکو پہ دیر خبر زمان مخ کے کم از کم مکاوا مار تک تل ہوتا پہ لاہور کے خوٹے خوڑے۔ توبہ، تو یہ چیزیں ناجائز و حرام ہیں، اور کپورے و پورے کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اللہ، گندی چیزوں سے بچو۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک شیطان حکم کرتے ہیں تم کو ناجائز اور بے حیائی کا۔ اللہ اکبر، یا تو یہ مطلب ہے کہ غلط چیزیں کھانے کے بعد انسان میں یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور یا یہ ہے کہ یہ کھانا خود شیطانی کام ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ کہو اللہ پر وہ جو تم جانتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے اتباع کرو جو اتارا اللہ نے، قالوا بل نتبعوا، کہتے ہیں ہم اتباع کرتے ہیں، مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، جس پر پایا ہے ہم نے اپنے بڑوں کو، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئاً، اگرچہ ہو بڑے ان کے کہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ولا یہتدون، نہ ہدایت پر تھے۔ تو چونکہ ائمہ فقہا محدثین مفسرین ان کی عقل بھی ہم سے زیادہ ہے، ہدایت میں بھی وہ آگے ہیں، اس لیے ان کی تقلید جائز ہے۔
اس جگہ غیر مقلدوں نے بہت زیادتی کی ہے اور فقہا اور ائمہ اربع کو لان تان کیا ہے، لیکن ان کو اپنے گریبان میں جھانک کے پہلے شمس الحق، نواب صدیق حسن کنوجی، قاضی شوکانی تفضیلی شیعہ اور میاں نظر حسین دہلوی جس کو مکعبہ کے اندر جیل میں ڈالا تھا، پہلے ان کے اعمال اپنے سامنے لائیں پھر اوروں پر بات کریں. میں شاید کسی اور موقع پر یہ تقریر دوبارہ کروں گا. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِثَال كَافِرُوا کی كَمَثَلِ الَّذِي مانن مثال اس شخص کی ہے يَنْعِقُ جو الفاظ بولتا ہے بما لا يسمعو ایک ایسے کو جو سنتا نہیں الا دعا مگر بلاوا وندا اور پکار. بھئی ایسے الفاظ آپ بولتے ہیں جس کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا ہے. تو قرآن اور سنت کافر مشرک کے لیے ایسے تھے. سمن ہم سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن ہم بکمن، اب کم کی جمع وہ اسم کی جمع، یہ گونگے ہیں، عمین ہم عمین، یہ اندھڑے ہیں. فہم لا یعقلون، پس یہ عقل سے کام نہیں لیتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ صاف ستھری چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی. وشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو کہ حلال نصیب ہوتا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے حرام کیا تم پر مردار. مردار دو قسم کے، ایک حقیقی جیسے گیدڑ، بلی، کتا، شیر، چیتا، اور دوسرا وہ کہ نہیں تھا تو حلال لیکن ذبح نہیں ہوئی گائے، بکری مجوسی نے ذبح کی، مرغی کسی کافر ملحد نے چورا پیرا. اس کو کہتے ہیں ہم تفسیری اور فقہی اصطلاح میں وہ ہے میتہ حقیقی اور یہ ہے میتہ حکمی. حکم آخر کار اس کا بھی حرام کا ہے. وَدَّمَا، اور خون، مطلق خون مراد نہیں ہے. خون جب تک معدن میں ہو لیس لہو حکم، بلکہ دم مسفوح بہتا خون. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، ذکر تو گوشت کا ہے لیکن علماء دین کہتے بجمیع اجزائی ہی ناجائز. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جن پر نام لیا جائے اللہ کے سوا، اس کی تشریح صورت مائدہ میں کر دیں گے انشاءاللہ. فَمَنِ اضْطُرَّ، جو مجبور ہوا، اضْطُرَّ یہ ضرورت سے ہے، استرار سے ہے، جو پریشان ہوا، محتاج ہوا. غیر باغن، نہ لذت ڈھونڈ رہا ہے، ولا عادن، اور نہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرے گا. فلا اسم علی، ایسو پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، دیکھو یہ چیزیں اپنی جگہ حرام ہیں لیکن مستر اور ضرورت مند کو جان بچانے کے لیے اجازت دے دی گئی. تو تصویر اپنی جگہ حرام ہے اور قطعی حرام ہے، لیکن مضامین اسلام کو اور دینی دعاوی کو مؤثر بنانے کے لیے یہ کڑوی گونڈ پینی پڑ رہی ہے. یہی حال ٹیلی ویژن اسکرین وغیرہ کے استعمال کا ہے. میں نے کل کی تقریر میں اس پر مفصل کلام کیا ہے. باقی وما اوہل بھی لغیر اللہ پر کلام انشاءاللہ مائدہ میں کریں. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں، قرآن و سنت کے مسائل نہیں بتاتے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لیتے اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی، دنیا ساری آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى. أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ، یہ لوگ نہیں ڈالتے اپنے پیٹوں میں، إِلَّا النَّارَ مگر آگ، انجام آگ ہے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بات نہیں کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن. آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حرام کے مرتکب سے بائیکاٹ جائز ہے. وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور نہ ان کو پاک ہونے دے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ایسے آرام خوروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت کے بدلے میں والعذاب بالمغفرہ اور عذاب مغفرت کے بدلے میں فما اصبرہم علی النار کس چیز نے ان کو صبر دلایا آگ پر ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق اس لیے کہ بے شک اللہ انہیں اتارا ہے قرآن کو برحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب اور جو لوگ اختلاف کرتے اس برحق کتاب میں لفی شقاق بعید وہ دور کے اختلاف میں ہے دور کے اختلاف شاہ عبد القادر نے کہا تھا کہ جس سے رجوع و توبہ نصیب نہ ہو و بہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اول و آخر الحمدللہ رب العالمین اللہم احفظنا واحفظ العلماء والطلبہ اللهم احفظنا واحفظ الاسلام والمسلمين اللهم احفظنا واحفظ شعائر الدين اللهم احفظنا واحفظ المدارس الدينيه معادن التوحيد والمساجد الاسلاميه مراكز السنن عن شر الشر وافساد المفسد وقتل القتال وصفك الصفاق يا الله يا رحمن يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان فالله خير حافظ وارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم